بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج یکم اپریل 2019 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب محمد بن قاسم کا پارٹ 1 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف نسیم حجازی ہیں اور اس کے کل صفحات کی تعداد 399 ہے. آواز لبابہ حیدر کی ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں ارتبا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 03-06-78-78-222 یا ہماری ویب سائٹ www.artaba.org www.qurtaba.org پر رابطہ کریں. مصنف کا تعارف. نسیم حجازی 20ویں صدی کے ممتاز ترین اردو ناول نگار تھے. تاریخی واقعات کو پیش کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. طنز و مزاح پر مکمل عبور کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کی تہذیب و ثقافت کا بھی وسیع علم رکھتے تھے. درستگی حقائق اور تاریخ کے اعتبار سے نسیم حجازی کے ناول مثالی اور حتمی سمجھے جاتے ہیں. ان کے زیادہ تر ناول اسلامی تاریخ کے سیاسی، عسکری، معاشی اور تعلیمی عروج کے مظہر ہیں. دیگر تصانیف: آخری مارکہ، اندھیری رات کے مسافر، آخری چٹان، پردیسی درخت، انسان اور دیوتا، گمشدہ قافلے، شاہین، داستان مجاہد، معظم علی، یوسف بن تاشفین، خاک اور خون، قافلہ حجاز، قیصر و کسرہ، کلیسا اور آگ اور تلوار ٹوٹ گئی. محمد بن قاسم، نسیم حجازی، جہانگیر بکس، لاہور، راولپنڈی، کراچی. ناشر فواد فوز نیاز. جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں. اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، اسکیننگ یا کسی بھی قسم کی اشاعت کاپی رائٹ قانون کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی. خلاف ورزی کی صورت میں تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قانونی مشیر چودھری غلام سرور، چودھری ریاض اختر. قیمت 499 روپے. فار سجیشن اینڈ کمپلینٹس پلیز کانٹیکٹ info@jbdpress.com. جہانگیر بکس، 21 کلومیٹر فیروز پور روڈ، لاہور. فون 04235457382 85. پرنٹرز طیب شمشاد پرنٹرز، لاہور. ڈسٹریبیوشن لاہور، اردو بازار، لاہور جہانگیر سنز، جوہر ٹاؤن، لاہور جہانگیر سنز گلبرگ، راولپنڈی، کتاب گھر اقبال روڈ، نست کمیٹی چوک، کراچی، اردو بازار. پہلا حصہ ناہید. ابوالحسن سراندیب کے بازار میں، سراندیب کے دربار میں، قزاق، گنگو اور اس کی سرگزشت، دیبل، قیدی، مایا کی پریشانی، بہن اور بھائی، دوست اور دشمن، آخری امید. دوسرا حصہ کمسن اور نوجوان سالار. پتیبہ کا ایلچی، بصرہ سے دمشق تک، سپاہی اور شہزادہ، پہلی فتح، سب کا محسن، صبح کا ستارہ، سندھ کا نیا سپہ سالار، راجہ داہر کی آخری شکست، برہمن آباد سے ارور تک، ان کا دیوتا، سلمان کا قیدی اور غروب آفتاب. حصہ اول ناہید. پیش لفظ: وہ تمام خطوط جو مجھے داستان مجاہد کی اشاعت کے بعد موصول ہوئے میرے اس دعوے کی تصدیق کر چکے تھے کہ مسلمانوں کے ماضی کی تاریخ اس دور میں بھی ان کے لیے قیس و فرحات کے افسانوں سے زیادہ دلکش ہے. گزری ہوئی بہار کی یاد اس خزاں رسیدہ چمن کے پودوں میں ذوق نمو پیدا کر سکتی ہے. ماضی کے دھندلکے میں چھپے ہوئے نقوش ہمیں مستقبل کی منزل دکھا سکتے ہیں. میں بذات خود شاید تاریخ اسلام کا کوئی اور ورق الٹتا، لیکن جن حضرات نے مجھے داستان مجاہد کی طرز کے اور ناول لکھنے کی ترغیب دی، ان میں سے اکثر کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ ضرور لکھوں. شیخ محمد احسن داستان مجاہد کا مسودہ پڑھتے ہی میری اگلی تصنیف کے لیے فاتح سندھ کا عنوان پیش کر چکے تھے. مارچ 1945 تک میں نوجوان سالار کی داستان حیات لکھنے کا فیصلہ نہ کر سکا، اور چپکے چپکے احسن صاحب، سلیم پانی پتی اور دوسرے احباب کی شکایات سنتا رہا. عماد الدین محمد بن قاسم سے میری دلچسپی اور عقیدت اپنے کسی دوست سے کم نہ تھی، لیکن میرے تذبذب کی وجہ صرف یہ تھی کہ سندھ کی زمین کی وہ سطح جس پر عالم اسلام کا یہ 17 سالہ ہیرو اپنے اقبال کے گھوڑے دوڑا چکا تھا، مجھے اپنے تخیل کے ہر آسمان سے بلند نظر آتی تھی۔ احباب مجھ سے عزم و ہمت کے اس دریا ناپید کنار کی تصویر کھینچنے کا مطالبہ کر رہے تھے جس کی موجیں ستاروں پر کمن ڈال رہی ہیں، اور میری مثال اس مصور سے مختلف نہیں تھی جس نے اپنے تخیل کے صحرا میں آزادی کا گیت گانے والی ندیاں تک نہیں دیکھی ہوں۔ بہرحال مارچ کے اختتام پر میں نے یہ کام شروع کیا، اور آج ان احباب کی خواہش کو پورا کر رہا ہوں جنہوں نے اس تصویر کے لیے میرا قلم منتخب کیا۔ اگر اس تصویر میں کوئی خوبی نظر آئے تو اسے محمد بن قاسم سے عقیدت کا پھل یا ان احباب کی توجہ کا کرشمہ سمجھیے جن کے ذوق نظر کی تسکین کا خیال مجھے اس تصویر کے لیے اپنے بہترین رنگ استعمال کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ اس کتاب کا پہلا حصہ ناہید اس لڑکی کی سرگزشت ہے جس کی آواز نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی، اور دوسرا حصہ نوجوان سالار تاریخ اسلام کے اس آفتاب کی داستان ہے جو عرب کے افق سے نمودار ہو کر سندھ کے آسمان پر چمکا اور عین دوپہر کے وقت غروب ہو گیا۔ یہاں پر محترم میر جعفر خان جمالی کے متعلق کچھ کہے بغیر شاید تعارف نامہ مکمل نہ ہو۔ میر صاحب موصوف اس کتاب کی تکمیل کے لیے مجھے وہ تمام سہولیات مہیا کرتے رہے جن کی داستان مجاہد لکھتے وقت میں خواہش کر سکتا تھا، اور میں تشکر کے رسمی الفاظ سے احسان مندی کے ان جذبات کی توہین نہیں کرنا چاہتا جو ان کے لیے میرے دل میں ہیں۔ نسیم حجازی، 3 اکتوبر 1945، کوئٹہ۔ ابو الحسن، ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیپ موجودہ سری لنکا یا سلون کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیپ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا، لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم ستوت سے مروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراد دیتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سراندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرگرو تھا، اس کا خاندان ایک مدت سے سراندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سراندیپ سے کاٹھیاوار تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے کون افراد ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجا کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجا نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا، میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے، اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہیں ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 ارب تاجروں کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ شہر میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہ سوار اسے تند سرکش گھوڑے کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹیاواڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹیاواڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی نام میں دیے۔ راجہ کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی سے ان کی درخواست منظور کر لی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمت کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم اریا عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی 2 تنومند ملاحوں کو، جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم اریا لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے اتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندے قہقہے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری طرف، وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر قہقہ لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلدی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے قہقہوں میں اس کے ساتھی بھی شامل تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے کھسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے قہقہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہ اس پر جم گئی۔ अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? लड़की ने एक तरफ सर झुकाकर दोनों हाथों से अपने सर के बालों का पानी निचोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ मैं अरब हूँ। एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज की राह-देगा करते थे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को इस लिबास में देखना अबुल हसन और इसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब ना पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? आप हैरान क्यों हैं? क्या अरब औरतें तैरना नहीं जानती? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा मैं खुद देख लेती हूँ, अबुल हसन ने कहा। ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस जजीरे के अरब अभी तक जमाने जाहिलियत के अरबों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इन्हें इंसानों का सा लिबास पहनना और मर्दों से हया करना किसी ने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जवाब दिया, क्या ये इंसानों का लिबास नहीं है? नहीं, मालूम होता है तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची। ये कहकर अबुल हसन ने एक जुब्बा उठाया और लड़की के कंधों पर डालकर बोला, तुम अब हमारा जहाज देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज्यादा इसकी शख्सियत से मरूब होकर अपने उरिया बाजुओं और पिंडलियों को जुब्बे में छुपा लिया। अबुल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने यके बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबुल हसन ने कहा, तुम में अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है, यही घोड़ा इनमें सबसे बेहतरीन है, लेकिन तुम न इसकी कीमत अदा कर सकोगी और न ये औरतों की सवारी के काबिल है। ये जिस कदर खूबसूरत और तेज रफ्तार है इसी कदर मुजोर भी है। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत की इजाजत लेना जरूरी ख्याल करता हूँ। लड़की ने कहा, सरांदीप का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज का इंतजार कर रहा है, जहाज किनारे पर ले चलिए। लीजिए। राजा के अमीरुल बहर खुद ही पहुंच गए। दलीप सिंह अब्दुल शम्स से गहरे ताल्लुकात की बदौलत अरबी में अच्छी खासी इस्तेदाद पैदा कर चुका था। इसने जहाज पर चढ़ते ही अरबी जुबान में कहा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन के बजाय लड़की ने जवाब दिया, इनका ख्याल था कि शायद जहाज को बंदरगाह पर लगाने से पहले राजा से इजाजत हासिल करना जरूरी होगा। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो सफेद घोड़ा मेरा है और मैं इसके मुंह मांगे दाम दूंगी। ये कहकर लड़की ने जुब्बा उतारकर एक अरब के कंधों पर फेंका और भागकर समंदर में छलांग लगा दी। अब्दुल शम्स को अरबों के जहाज की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। इसने शहर के चंद मोजीन के साथ अबुल हसन और इसके साथियों का इस्तकबाल किया, इन्हें अपने घर और इनके घोड़ों को अपने अस्तबल में जगा दी। आन की आन में 50 घोड़ों के कोई 200 खरीदार जमा हो गए और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे। दलीप सिंह ने मशवरा दिया कि राजा को दिखाए बगैर कोई घोड़ा फरोख्त ना किया जाए, मुमकिन है वो तमाम घोड़े खरीद लें। अब्दुल शम्स ने दलीप सिंह की तायीद की। अभी ये बातें हो ही रही थी कि राजा का एलची आया और इसने कहा, महाराज अरब ताजरों से मिलना और इनके घोड़े देखना चाहते हैं। दलीप सिंह ने एलची से कहा, तुम जाओ और महाराज से कहो हम अभी आते हैं। ये कहकर अबुल हसन से मुखातिब हुआ, एक घोड़ा शेख अब्दुल शम्स की बेटी ने अपने लिए मुंतखब किया है, मेरा ख्याल है इसे यहीं रहने दिया जाए। अबुल हसन ने कहा, अगर शेख खुद अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे कोई उजर नहीं, लेकिन वो लड़कियों की सवारी के काबिल नहीं, वो बहुत सरकश है। एक तरफ से आवाज आई, नहीं अब्बा जी, इनका ख्याल है कि हम इसकी कीमत नहीं अदा कर सकेंगे। अबुल हसन ने देखा, वही लड़की जिसे इसने जहाज पर देखा था एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में चाबुक लिए खड़ी थी, लेकिन इस दफा इसका लिबास अरब औरतों का सा था। अबुल हसन ने कदरे खफीफ होकर कहा, अगर मुझ पर एतबार नहीं आता तो तुम खुद देख लो, अगर तुम इसे लगाम भी दे सको तो यही घोड़ा तुम्हारा इनाम होगा। लड़की तेजी से कदम उठाती हुई अस्तबल की तरफ बढ़ी, बाकी लोग भी इस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने इसे देखते ही चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इसे देखकर दूसरे घोड़े रस्से तोड़ाने लगे। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोलकर बाहर ले आया। इसे एक दरख्त के साथ बांधकर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं। लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते उछलते और कूदते हुए जानवर के मुंह में लगाम ठूंस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू न पाया था कि इसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सेखपा होने के बाद छलांगे लगाता हुआ मकान से बाहर निकल गया। शेख अब्दुस शम्स ने फखरिया अंदाज में कहा, अरब की घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया होगा जिस पर सलमा सवारी न कर सकती हो। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गए, लेकिन इत्मीनान रखिए, आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये शर्त न थी, इनाम था, और इनाम की कीमत नहीं ली जाती। खुशकिस्मत है वो घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिल जाए। राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो कीमत अदा की गई थी वो अरबों की तवक्को से कहीं ज्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और इनकी फतूहात के मुतालिक कई सवालात किए। दिलीप सिंह ने तर्जुमानी के फराइज अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात के जवाबात देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का इतराफ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर इसे रुख्सत कर दिया। जब अबुल हसन अपने मेजबान के घर वापस पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुल शम्स चंद आदमियों के हमरा इसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज जुहर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के सहन में टहल रहा था कि सफेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, खुदा मालूम इसे क्या हुआ है। ये घोड़ा सरकट जरूर है, लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़कर आने वाला नहीं है और लगाम पांव के नीचे आकर टूट सकती थी, लेकिन इसका गिर पड़ना मुमकिन नहीं था। मैं जाता हूँ। अबुल हसन ने शेख अब्दुल शम्स के खादिम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला। घोड़े को इसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार जाहिर करती थी कि इससे बहुत ज्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़ा चंद कोस घने जंगल में से गुजरने के बाद एक टीले पर चढ़ा और एक आबशार के करीब पहुंचकर रुक गया। इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से उतरा और इसे एक दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाजें देने लगा। देर तक तलाश करने के बाद वो थक कर आबशार के करीब एक पत्थर के किनारे पर बैठ गया। शाम होने को थी। अबुल हसन ने असर की नमाज अदा की और फिर एक दुश्वार गुजार रास्ते से इस मकाम तक पहुंचा, जहां से पहाड़ी नदी का पानी एक आबशार की शक्ल में नीचे गिरता था। सलमा चंद कदम के फासले पर नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। अबुल हसन की नजर उस पर उस वक्त पड़ी जब एक 3-4 गज लंबा और आदमी की रान के बराबर मोटा अश्दहा घास में से सरकता हुआ उसके करीब पहुंच रहा था। अबुल हसन सलमा सलमा कहता हुआ भागा और उसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ चंद कदम दूर ले गया। सलमा ने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोली। अश्दहा शिकार को जाते देखकर फुनकारता हुआ लपका। इतनी देर में अबुल हसन ने नियाम से तलवार निकाल ली। अश्दहे ने इसके बिल्कुल करीब पहुंचकर गर्दन बुलंद की। अबुल हसन ने एक तरफ कूद कर वार किया। अश्दहे का सर कटकर अलहदा हो गया। अबुल हसन ने नदी के पानी से तलवार साफ करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, सोने की ये कौन सी जगह थी। सलमा अभी तक दहशत ज्यादा होकर कांप रही थी। वो बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी और ऊँगते ऊँगते न जाने किस वक्त लेटकर सो गई। मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा अश्दहा पहले कभी नहीं देखा। आप पहुँच गए, वरना यह अश्दहा इस तरह तड़पने के बजाय मुझे निगल रहा होता। आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम जानती हो मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम ये बताओ, तुमने यहाँ पहुँचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया था? सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा, वो तो मुझे गिराकर भाग गया था। अबुल हसन ने जरा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है तुम्हारी तरबियत बहुत नाकिस माहौल में हुई है, इसीलिए तुम्हारे अखलाक का मैयार वही होना चाहिए जो जमाना जाहिलियत के अरबों का था। लेकिन वो भी हजार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना एक घिनौना फेल ख्याल करते थे, और इस घोड़े को खाली वापस आते देखकर मुझे ये यकीन न आता था कि ये तुम्हें गिरा कर भाग आया है। इसकी तरबियत मेरे अस्तबल में हुई है। ये सरकश और मकरूर जरूर है, लेकिन धोखा देना नहीं जानता। सच बताओ, तुमने अपने हाथों से इसकी लगाम नहीं उतारी और उसे डरा धमका कर वापस नहीं भेजा? सलमा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तुम में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं बुरा समझता हूँ, जिन्हें हर मुसलमान बुरा जानेगा। आप चाहें तो मैं हर आदत बदलने को तैयार हूँ। आपकी खुशनुदी मेरा फर्ज है और आपने तो आज मेरी जान भी बचाई है। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो। तुम्हें सिर्फ वो चीज पसंद होनी चाहिए जो उसे पसंद हो, और हर इस चीज को नापसंद करना चाहिए जो उसे नापसंद हो। خدا کو عورتوں کا نیم اوریا لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب ان باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابو الحسن باغ تھام کر آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اتنائی بڑھتی چلی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں، لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور نہیں تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد موری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدہا مجھے نکل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا میرا فرض ہے۔ سلمہ کچھ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابو الحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبد الشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبد الشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اژدہے کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز الگ صبح عبد الشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ عبد الشمس نے اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابو الحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ ابو الحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبد الشمس کے دل میں تلاطم سا برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آن کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبد الشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھجکا، رکا اور جذبات کے ہیجان کی کسی روح کے ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبد الشمس کو گلے لگا لیا۔ عبد الشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبد الشمس نے کہا، آپ کی آواز میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبد الشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ حافظ قرآن تھا۔ عرب اس کے گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دل گداز آواز سے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبد الشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول کریم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبد الشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، اچانک موسلادھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مہاراجہ اور بعض دوسرے سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ یعنی عبدالشمس نے کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابوالحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابوالحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابوالحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خوردنوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابوالحسن نے اپنے تمام سرمایہ سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابوالحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو دو دن پہلے تک مسرتوں کا گہوارہ تھا، اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں، اب پورنم تھیں۔ اس نے قدر بے اعتمادی سے پوچھا، سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابوالحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے دل کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی مسکراہٹ ابوالحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمہ تم ابھی تک وہی ہو، اسلام قبول کرنے کے باوجود تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا میں۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ مجھ سے اب تک خفا ہیں؟ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے نہ ہوں؟ ہاں یہ بھی ضروری ہے، میں طلحہ کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوں۔ سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا کہ تم سر سے لے کے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی کی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوؤں اور آہوں کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چلنی ہو لیکن زبان سے آ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تو درکنار، پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے ایک میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو، اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے، اور اس چار دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں یوں نہ کہیے، خدا آپ کو ضرور واپس لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہاری جیسی نیک دعائیں کرتی رہیں تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر ہی نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بے وقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھے پر چڑھی، افق مغرب پر गरम लोहे के सुर्ख थाल की तरह चमकता हुआ सूरज पानी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। आसमान पर कहीं कहीं हल्के हल्के बादल शफक की सुर्खी की अक्कासी कर रहे थे। मरतूब हवा के झोंके नारियल के पत्तों पर एक दिलकश राग छेड़ रहे थे। इर्द गिर्द के तमाम मनाजर से हटकर सलमा की निगाहें समंदर के किनारे अरबों के जहाज पर मरकूज हो गईं। दिल में एक ही जान बपा हुआ, इसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ खुशकी और तरी के मालिक, मुझे एक मुसलमान औरत का ईमान दे, मुझे सीधी राह दिखा और जब वो वापस आए तो मुझे देखकर खफा न हो। तीसरे दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। सलमा कोठे पर चढ़कर हसरत भरी निगाहों से समंदर की तरफ देख रही थी। साहिल से दूर अबुल हसन का जहाज मौजों पर रक्स करता नजर आ रहा था। हवा के चंद तेज झोंके आए और बारिश होने लगी। बारिश की तेजी के साथ इसकी निगाहों का दायरा महदूद होता गया, यहां तक कि जहाज आंखों से ओझल हो गया। जब्त की कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और रुखसार पर बहते हुए बारिश के कतरों के साथ मिल गए। सलमा देर तक हाथ उठाकर ये दुआ दोहराती रही, मेरे मौला, इसे समंदर की सरकश लहरों से महफूज रखियो। बागीचे में अबुल हसन से आखिरी मुलाकात के बाद सलमा के ख्यालात और आदात में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। इसे अबुल हसन की बेअतनाई का बेहद मलाल था, ताहम उसे इंसानियत का बुलंद तरीन मैयार तसव्वुर करते हुए वो इस बात पर ईमान ला चुकी थी कि इसकी जो आदत अबुल हसन को नापसंद है यकीनन बुरी होगी। चुनाचा इसने दोबारा किसी के सामने बेहिजाब होने की जरूरत नहीं की। जब अबुल हसन और इसके साथी बंदरगाह की तरफ रवाना हुए तो इसने अपने दिल से ये सवाल किया, क्या इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह हो सकती है? अबुल हसन की बातें याद आती तो इसके दिल में कभी यास की तारीकियां मुसल्लत हो जाती और कभी उम्मीद के चिराग चमक उठते। अब्दुल्ला की आवाज सुनकर वो नीचे उतरी। बूढ़े बाप ने सवाल किया, सलमा, तुम बारिश में ऊपर क्या कर रही थी? कुछ नहीं अब्बा जी, मैं... सलमा कोई बहाना करना चाहती थी लेकिन इसे अबुल हसन की नसीहत याद आ गई और वो बोली, मैं इनका जहाज देख रही थी, वो तो देर हुई जा चुके, जाओ तुम कपड़े बदलाओ, तल्हा भी आ जाएगा, हम इससे कुरान मजीद पढ़ेंगे। आप इन्हें कहाँ छोड़ा है? वो रास्ते में जैद के घर ठहर गया था, अभी आ जाएगा। चंद दिनों में तल्हा की तालीम का नतीजा ये हुआ कि सलमा अपनी हर बात में अबुल हसन की खुशी को मुकद्दम समझने के बजाय खुदा की रजा को मुकद्दम समझने लगी। ताहम हर नमाज के बाद उसकी सबसे पहली दुआ अबुल हसन के लिए होती। 6 माह गुजर गए, अबुल हसन की कोई खबर नहीं आई। सलमा की उदासी बेचैनी में तब्दील होने लगी। वो सुबह शाम मकान की छत पर चढ़कर समंदर की तरफ देखती। बंदरगाह की तरफ से आने वाला हर नया जहाज इसे दूर से अबुल हसन की आमद का पैगाम देता। वो अपने खादिम को दिन में कई कई बार बंदरगाह की तरफ भेजती। जब वो मायूस निगाहों के साथ वापस आता तो वो बेकरार सी होकर पूछती, तुमने अच्छी तरह देखा? मुमकिन है इनमें कोई अरब भी हो? खादिम जवाब देता, वो फला जगह से आया है, मैं पूरी तरह छानबीन करके आया हूँ, इनमें एक भी अरब नहीं था। वो उम्मीदों बीम के समंदर में गोते खाने वाले इंसान की तरह टिंकों का सहारा लेती और कहती, तुमने मल्लाहों से पूछा होता, मुमकिन उन्हें रास्ते में किसी बंदरगाह पर अरबों का जहाज देखा हो या इनके मुतालिक सुना हो। खादिम फिर भागा हुआ बंदरगाह जाता। सलमा की उम्मीदें पुरानी उम्मीदों के खंडरों पर नई उम्मीदों का मकान खड़ा कर लेती। बूढ़े नौकर का अफसुरदा और मलूल चेहरा फिर वही हौसला शिकन खबर देता और सलमा की उम्मीदों का महल धड़ाम से नीचे आ गिरता। वो हर सुबह अपने दिल में उम्मीद के चिराग रोशन कर लेती। जब सूरज समंदर की लहरों में छुप जाता तो ये चिराग भी बुझ जाते। इसके दिल की धड़कनें आहों और आंसुओं में तब्दील हो जाती। मुद्दत तक तलहा या अपने बाप में से किसी पर इसने अपने दिल का हाल जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन एक शाम सलमा के तर्ज अमल ने इन दोनों को शुबे में डाल दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तलहा और अब्दुल्ला बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। सलमा एक कमरे के दरीचे के सामने बारिश का मंजर देख रही थी। बातों बातों में अबुल हसन का जिक्र आ गया। अब्दुल्ला ने कहा, खुदा जाने वो अब तक आए क्यों नहीं, 8 महीने हो गए। तलहा ने कहा, अगर खुदा ने इसे समंदर के हवाले से महफूज रखा हो तो इतनी देर तक इसके वापस न आने की यही वजह है कि वो कहीं जिहाद पर चला गया है। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे आज दलित सिंह ने बताया है कि यहाँ से कोई 30-40 मील के फासले पर मलाबार का एक जहाज गर्क हो गया है। सिर्फ एक कश्ती 5 आदमियों को लेकर यहाँ पहुंची है। तला ने पूछा, इस पर कितने आदमी थे? शायद 20 थे। जहाज बहुत बड़ा था और इस पर तिजारत का बहुत सामान था। जहाज गर्क कैसे हुआ?
ملا منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سلمہ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محف تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر تک جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج کیلپ کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ سلمہ کے بھیجے ہوئے ہوٹ کپ کپ آئے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسو کے باریک پردے چھا گئے۔ بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز، آپ کو کس نے بتایا، اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی ہم ملابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے، آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن سلمہ نے باپ کا فقرہ پورا نہیں ہونے دیا۔ نہیں نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمہ بستر پر منہ کے بل لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا، اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پوچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں، آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہونے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمہ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں؟ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک کیا ہے؟ اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو۔ ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کچھ کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی۔ سلمہ نے خادمہ سے کہا، شاید قیس اور زید آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی کباڑ بند کر کے آئی ہوں، اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے، اور ہاں زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر پر ہی نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے۔ نہیں، کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں میں، شاید، اچھا رکو میں جاتی ہوں۔ سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا، تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے، پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ پیشتر اس کے کہ سلمہ کو جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابو الحسن سلمہ کو پہچان کر اندر داخل ہوا۔ اوہو، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمہ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں۔ پھر وہ ابو الحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابو الحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون؟ ابو الحسن؟ جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خامخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ طلحہ نے کہا، کہیے خیریت تو ہے نا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ پھسلا، دو مرتبہ ندی میں گرا، پانچ مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دی، ایک گھر کے چند فل شناس کتوں نے میرا استقبال کیا. عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی. سلمہ ابھی تک بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی. آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے. باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی. کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ، ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرواؤ. میں انہیں بلانے جاتا ہوں، کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں. کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن، عبداللہ اور طلحہ دیر تک باتیں کرتے رہے. اس نے دیر سے آنے کی وجہ یہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ میں ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا. ساتویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمہ اور ابوالحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا. تین سال بعد ابوالحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا. اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے. پانچ سال کے عرصے میں ابوالحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابوالحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے. عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ حاصل ہوا. شادی کے دوسرے سال ان کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی. لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا. دسویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن تین ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مفارقت دے گیا. جب خالد کی عمر سات سال اور ناہید کی عمر پانچ برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر دائی اجل کو لبیک کہا. ابوالحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت اسے گھر کی چار دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی. وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا. پانچ دفعہ اس نے ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا. ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا. خالد تیر اندازی، شہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا. ناہید بارہ سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی. پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا. راجہ کے ساتھ ابوالحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے. مہارانی ایک مدت سے سلمہ کی سہیلی بن چکی تھی. وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ پالکی بھیج کر ماں بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی. راجکماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابوالحسن کے گھر چلی آتی. راجکمار عمر میں خالد سے چار سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقلید سمجھتا. ایک دن دلیپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی. راجہ نے پوچھا، کیا وہ ہمارے راجکمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ مہاراج، ہمارے راجکمار نازو کے پلے ہوئے ہیں، اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے. مہاراج، اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ آدھی دنیا پر قابض نہ ہوتے. میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں. خالد کی عمر کیا ہوگی؟ مہاراج، یہی کوئی 12 سال ہوگی. آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے؟ مہاراج، اگر برا نہ مانے تو عرض کروں؟ کہو. مہاراج، ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے. ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں. ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے، ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. مثلاً ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جائے تو ہم اپنی قوت تسخیر کے امتحان کے بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اور اس کے سوا روئے زمین کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ابوالحسن نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، تمہارے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے. اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے لکھا، مجھے تمہاری طاقت کا اندازہ ہے، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا سے کہیں زیادہ ہے۔ راجا نے کہا، دلیپ سنگھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ راجکمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے، تم اس سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے راجا کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجا سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجا نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شہ سواری میں خالد کا مت مقابل ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر کمان سنبھالا جب آپ کا راجکمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا، اور اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا ہے جس عمر میں راجکمار کو نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔ اور راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ عمر میں خالد سے بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجکمار نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے 2 ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ نہیں پتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی، اور اگر وہ ہار گیا تو بھی مجھے شرم ہی آئے گی۔ ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، اس کے ساتھ ہی عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے، اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجا باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سراندیپ کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے، اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد اوقاف کے اس بچے کی طرح جو پڑھ نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑپڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی بیماری نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں تمہیں دوسرے سفر میں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑے جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نفس کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں۔ ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا، اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر آپ ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے तो शायद फिर मुझे कमजोरी का ताना न देते। मैं आपके साथ तीरों की बारिश में खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन आपके इंतजार में हर सुबह शाम कोठे की छत पर चढ़कर समंदर की तरफ देखना मेरे लिए सबर आजमा होगा। यहाँ पर पार्ट वन इस्तेमाल पसीर होता है। मजीद रिकॉर्डिंग सुनने के लिए पार्ट टू समाप्त।